السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے بیجر جلانی خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ پاکستان میں اس وقت رات کے 8، بھارت میں 8:30 اور یہاں واشنگٹن میں دن کے 11 بج چکے ہیں۔ پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس سے مزید 11 افراد ہلاک ہوئے، جس کے بعد مجموعی ہلاکتیں 135 ہو گئیں، جبکہ متاثرہ افراد کی تعداد 7025 تک پہنچ گئی۔ پاکستان کے دفتر خارجہ کی ترجمان عائشہ فاروقی نے کہا کہ اس وقت کرونا وائرس کی عالمی وبا کی وجہ سے دنیا کے مختلف ملکوں میں پھنسے ہوئے تقریباً 43,000 پاکستانی شہری وطن واپسی کے منتظر ہیں۔ افغان وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 8 صوبوں میں کرونا وائرس کے 66 نئے کیسز سامنے آئے ہیں اور افغانستان میں مریضوں کی کل تعداد 906 ہو گئی۔ وزارت کے مطابق ہلاک ہونے والوں کی تعداد 30 ہے، جن میں 3 ڈاکٹر بھی شامل ہیں۔ بھارت میں کرونا کے مثبت کیسز کی تعداد 13,387 اور ہلاکتوں کی تعداد 437 ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بعض ریاستوں میں عائد پابندیوں میں نرمی کا اعلان کر دیا ہے۔ امریکہ میں ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 34,500 کے قریب ہے۔ صرف نیو یارک شہر میں ہی 14,600 سے زیادہ اموات ہو چکی ہیں۔ پاکستان کے دفتر خارجہ کی ترجمان عائشہ فاروقی نے جمعے کو معمول کی نیوز بریفنگ کے دوران بتایا کہ اب تک 2,287 پاکستانیوں کو دوحہ، دبئی، بینکاک، استنبول، لندن، باکو، تاشکند، کوالالمپور اور سنگاپور سے پاکستان کی قومی فضائی کمپنی پی آئی اے کی 12 پروازوں کے ذریعے وطن واپس لایا جا چکا ہے۔ عائشہ فاروقی کہتی ہیں کہ بیرون ملک محصور پاکستانیوں کی وطن واپسی کے لیے دوسرا مرحلہ 14 اپریل سے شروع ہو چکا ہے، جو 18 اپریل تک جاری رہے گا۔ عالمی مالیاتی ادارے یعنی آئی ایم ایف نے کرونا وائرس کے باعث پاکستان کی معیشت پر پڑنے والے منفی اثرات کے پیش نظر پاکستان کو 1,38,00,000,000 جاری کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ پاکستان کو مزید قرض کی منظوری آئی ایم ایف کے ایگزیکٹو بورڈ نے واشنگٹن ڈی سی میں اپنے اجلاس کے دوران دی۔ اجلاس کے بعد جاری کیے گئے اعلامیہ کے مطابق پاکستان یہ رقم کرونا وائرس سے اپنی معیشت پر پڑنے والے اثرات سے نمٹنے کے لیے خرچ کرے گا۔ اس سے پاکستان کو امدادی کاموں، ادائیگیوں کا توازن برقرار رکھنے اور زر مبادلہ کے ذخائر مستحکم رکھنے میں مدد ملے گی۔ افغانستان میں پچھلے مارچ کے وقت سے سرحدی گزرگاہوں کی بندش کے نتیجے میں پھنسے ہوئے پاکستانی باشندوں کی وطن واپسی کا سلسلہ جمعے کے روز سے شروع ہو گیا۔ تورخم کے سرحدی گزرگاہ پر محدود پیمانے پر آمد و رفت اور دو طرفہ تجارت کا سلسلہ ضلع خیبر کے تحصیل لنڈی کوتل کے اسسٹنٹ کمشنر عمران یوسف زئی کی موجودگی میں شروع ہوا۔ پہلے روز لگ بھگ 70 گاڑی اور 200 کے قریب افراد افغانستان سے واپس پاکستان آئے ہیں اور ان لوگوں کو کورونا وائرس کی صورتحال کے پیش نظر لنڈی کوتل میں قائم کرنٹینا کے خصوصی مراکز میں لایا گیا ہے۔ بھارت کی جانب سے افغانستان کے لیے بھیجے گئے امدادی سامان کی پہلی کھیپ، جس میں 5,000 میٹرک ٹن گندم شامل ہے، بدھ کے روز چاہ بہار بندرگاہ پر پہنچ گئی۔ بھارتی بحری جہاز کی آمد کے موقع پر منعقدہ ایک تقریب میں تہران میں تعینات افغانستان کے سفیر عبدالغفور لیوال بھی شریک تھے۔ جمعرات کے روز سفیر لیوال نے چاہ بہار سے اسکائپ پر وائس آف امریکہ کے آشنا ٹیلی ویژن کو دیے گئے ایک خصوصی انٹرویو میں بتایا کہ بھارت نے مجموعی طور پر 75,000 میٹرک ٹن گندم کا عطیہ دیا ہے۔ لیوال نے کہا کہ کرونا وائرس پھیلنے کی وجہ سے افغانستان بری طرح متاثر ہوا۔ بھارت کے تمام مسالک کے علماء اور مفتیان کرام نے رمضان المبارک کے مہینے کے حوالے سے مسلمانوں سے اپیل کی ہے کہ وہ لاک ڈاؤن کے دوران اپنے اپنے گھروں میں نماز تراویح کا اہتمام کریں، مسجدوں کا رخ نہ کریں۔ جامعہ نظامیہ حیدرآباد کے علماء نے ایک پریس نوٹ میں مسلمانوں سے کہا ہے کہ صحت کے تعلق سے حکومت اور طبی ماہرین کی ہدایات پر عمل کریں اور احتیاطی تدابیر اپنائیں، بالخصوص سماجی فاصلے کو قائم رکھا جائے۔ اسلامک سینٹر آف انڈیا اور دیگر اسلامی اداروں اور شخصیات کی جانب سے بھی اسی طرح کی اپیل کی گئی ہے۔ چین نے کہا ہے کہ کرونا وائرس کے ابتدائی مرکز شہر ووہان میں مرنے والوں کی تعداد پہلے بتائی گئی تعداد سے زیادہ ہے۔ چین نے ووہان میں اس وائرس سے مرنے والوں کی تعداد میں 50% اضافہ کر دیا۔ محکمہ صحت کے اہلکاروں نے ایک بیان میں کہا کہ کرونا وائرس سے اس شہر میں مزید 1290 افراد کی ہلاکتیں ہوئیں، جس سے ووہان میں ہلاکتوں کی تعداد 3,869 ہو گئی ہے۔ چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان یاو لین جین نے ایک بیان میں کہا ہے کہ چین نے کبھی بھی کرونا وائرس کے اثرات کو چھپانے کی کوشش نہیں کی اور نئے اعداد و شمار مزید تصدیق کے بعد جاری کیے گئے ہیں تاکہ حقیقی صورتحال کو واضح کیا جا سکے۔ کرونا وائرس کی عالمی وبا کے نتیجے میں دنیا بھر کے ممالک بدستور شدید قزات بازاری کی لپیٹ میں ہیں، جبکہ بہت بڑی تعداد میں جانیں بھی ضائع ہو رہی ہیں۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق امریکی معیشت پر اس کے منفی اثرات کے نتیجے میں بے روزگاری کا شکار ہونے والوں کی مجموعی تعداد گزشتہ 4 ہفتوں کے دوران 2,20,00,000 سے تجاوز کر گئی ہے، جو 1930 کے اشرے کی تاریخی قزات بازاری کے بعد سب سے زیادہ ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوتا ہے۔ بہجت جلانی کو اجازت دیجیے۔
السلام علیکم سامعین، شہناز عزیز حاضر ہے وائس آف امریکہ کی اردو سروس سے COVID-19 کی خصوصی نشریات کے ساتھ۔ معمول کے مطابق آج بھی ہمارا موضوع کرونا وائرس اور اس سے پیدا ہونے والی صورتحال ہے، اور اس پروگرام میں ہم بات کریں گے پاکستان میں رویت ہلال کمیٹی کے چیئرمین مفتی منیب الرحمان کے رمضان میں نماز اور تراویح کے لیے لاک ڈاؤن کی پابندی نہ کرنے کے بیان پر، اور پھر اس پر پاکستان کے وفاقی وزیر برائے مذہبی امور نور الحق قادری صاحب کے اس انٹرویو پر جو ہمارے رپورٹر عاصم رانا نے کیا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ بات ہوگی بھارتی ذرائع ابلاغ کے اس دعوے کی کہ حکومت نے وہاں تبلیغی جماعت کے امیر مولانا سعد کاندھلوی کے خلاف پہلے سے درج مقدمے میں قتل کی دفاع بھی شامل کر لی ہے، یعنی بلا ارادہ قتل کی، تاہم تبلیغی جماعت کے ترجمان نے ان خبروں کو بے بنیاد قرار دیا ہے۔ تو لیجیے آغاز کرتے ہیں پاکستان کے وفاقی وزیر برائے مذہبی امور نور الحق قادری صاحب کے انٹرویو سے، جن کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس کے باعث مسلمانوں کے مقدس مہینے رمضان میں اجتماعی عبادات سے متعلق کسی کی خواہش پر فیصلے نہیں ہوں گے اور حتمی فیصلہ پاکستان کی ریاست کا ہوگا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ رویت ہلال کمیٹی کے چیئرمین مفتی منیب الرحمان نے نماز اور تراویح سے متعلق جو کہا وہ ان کے فیصلے کے بجائے مطالبات تھے۔ تو چلیے پہلے یہ انٹرویو سنتے ہیں اور اس کے بعد اس پر مزید بات کریں گے اسکالر سے اور مذہبی رہنماؤں سے۔
مفتی صاحب کے ساتھ ہمارا ایک محبت کا ایک تعلق ہے، احترام کا رشتہ ہے، اور آج میری رات کے پریس کانفرنس کے بعد میری تفصیلی ان کے ساتھ ٹیلیفونک ایک کنورسیشن اور گفتگو ہوئی۔ پتہ نہیں کس ماحول میں انہوں نے وہ کل کی باتیں کی، لیکن آج مجھے وہ بتا رہے تھے کہ وہ ہمارے ڈیمانڈس تھے، حالانکہ اس پریس کانفرنس کی کیفیت سے یہ لگتا تھا کہ وہ فیصلے ہیں، انہوں نے از خود کر دی ہیں، اور ریاست سے رابطہ کرنے کی یا حکومت سے رابطہ کرنے کی انہوں نے کوئی زحمت گوارا نہیں کی۔ تو میں نے ان سے یہ گلہ ضرور کیا کہ آپ کی ایک ذمہ داری ہے اور ایک فورم ہے جس کے آپ سربراہ ہیں، اور آپ سے اگر اس طرح کی باتیں سرزد ہو جائے تو پھر بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں۔ بہرحال میں نے ان سے پھر کہا کہ کوئی بھی جو حتمی فیصلہ ہوگا تو 18 تاریخ کو ہم ایک مشاورت، تفصیلی مشاورت، پچھلے بھی ہماری 2-3 گھنٹے کی مشاورت رہی، یہ بھی 2-3-4 گھنٹے پر محیط مشاورت ہوگی، اور اس کے بعد آپ کی موقف کو بھی سنا جائے گا، حکومت بھی اپنا موقف پیش کرے گا، جو بھی پھر ایک مناسب رستہ ہوگا اس پہ ہم چلیں گے اور فیصلہ کریں گے۔ ہم آخری حد تک ایسی صورتحال سے بچنے کی کوشش کریں گے تاکہ جو مساجد کے ساتھ ایک لڑائی کی اور محاذرائی کی کیفیت ہو، مساجد کے ائمہ کے ساتھ وہ ہمارے مقتدا ہیں، پیشوا ہے، بہت ہی ان کا احترام اور عزت ہے معاشرے میں، اس کی اگر ایسی صورتحال ہوتی ہے اور ان کی پکڑ دکڑ ہوتی ہے اور گرفتاریاں ہوتی ہیں تو ریاست کا بھی اچھا امیج نہیں بنے گا، حکومت کا بھی نہیں بنے گا، اور خود علماء کرام کا بھی نہیں بنے گا کہ اپنے ملک کے ساتھ، اپنے ریاست کے ساتھ وہ اس حد تک چلے گئے ہیں۔ ورنہ اگر وہ صورتحال ہوتی پھر ظاہر ہے ریاست ریاست ہے، وہ اپنی رٹ اور اپنی عملداری باہر طور پر قائم کرے گی، اور ریاست وہی فیصلے کرے گی، وہ کسی کے خواہش کے مطابق نہیں کرے گی، وہ فیصلے کرے گی جو عوام کے لیے اور قوم کے لیے فلاح کے ہو، بہبود کے ہو اور خیر کے ہو۔ پاکستانی عمرہ زائرین جس کو معتمرین کہتے ہیں، اینڈ آف رمضان، رمضان کے اختتام تک جو اس دفعہ جریش ہوتا جس طرح بڑھ رہے تھے تو خیال یہ کیا جاتا تھا کہ 2 ملین تک پہنچ جائیں گے، 20 لاکھ تک، اور اس کی یہ یوں سمجھے کہ کوئی 15 لاکھ یا 14 لاکھ یہ شعبان، رمضان اور رجب میں جانے تھے جو کہ نہیں جا سکے، اور سعودی حکومت نے اپنے ایمبیسیز کو، اپنے مشنز کو کہا ہے کہ آپ عمرہ ویزا رمضان کے لیے جاری نہ کریں. تو لگتا تو یہ کہ اس دفعہ رمضان المبارک کے عمرے نہیں ہوں گے, اگر ہوں گے بھی تو بہت محدود پیمانے پہ. دیکھیں تراویح کے جو نماز ہے وہ نفل ہے, فرض نماز کو اگر محدود کیا جا سکتا ہے, جمعہ نماز کو محدود کیا جا سکتا ہے, تو تراویح نفل ہے اور عید واجب ہے. دونوں کا مطلب ہے کہ شریعت میں جو درجہ ہے فرض کے بعد کا ہے, واجب کا بھی اور نفل کا بھی, تو اس پہ بھی کوئی ہم بات کر سکتے ہیں کہ کیا فیصلہ ہونا چاہیے. وہ بھی ہم جو بھی بات کریں گے علماء کرام کو اعتماد میں لے کر ان کو مشاورت کر کے کریں گے. کرونا وائرس میں تو کوئی برکت اور خیر نہیں ہے, اگر ہمارا چاند اور رمضان ایک ہو جائے تو یہ ہم سمجھیں گے کہ کرونا وائرس کی کوئی شاید اس کی وجہ سے ہوا ہے.
تازہ ترین خبریں, ریڈیو پروگرامز, آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے, سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ, جو گوگل پلے اور ایپ سٹور پر دستیاب ہے. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں.
اور سامعین, اب ہم پاکستان کی طرف چلتے ہیں. ڈاکٹر قبلہ ایاز ہمارے ساتھ ہیں جو اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئر پرسن ہیں, ایک بڑے ممتاز اسکالر ہیں. ان سے ہم بات کریں گے مفتی منیب الرحمان صاحب کے بیان کے بارے میں اور اسے پیدا ہونے والی صورتحال کے بارے میں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب, ظاہر ہے کہ اس پہ بحث تو کئی دن سے چل رہی ہے, لیکن اس وقت جو مفتی منیب الرحمان صاحب کا بیان سامنے آیا ہے اس پہ ظاہر ہے کہ جو وزیر ہیں مذہبی امور کے انہوں نے بھی رد عمل ظاہر کیا, لیکن کس حد تک اس کا رد عمل ہو سکتا ہے منیب صاحب کے بیان کا عوام پر؟
یہ تو ایک تو ان کا اعلانیہ آیا تھا 25 مارچ کو, جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر حکومت نمازیوں کی تعداد کو محدود کرنا چاہے تو ہم اس کی مزاحمت نہیں کریں گے, یعنی علماء مخالفت نہیں کریں گے. اور ابھی ایک ان کا 14 اپریل کو آ گیا ہے کہ جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم 5 وقت کی نماز بھی باجماعت کریں گے مساجد کے اندر, اور جمعے کی نماز بھی پڑھیں گے اور تراویح بھی رمضان شریف میں پڑھیں گے. لیکن یہ مفتی صاحب نے اس کو فیصلوں کی شکل دی, جبکہ اصل اعلامیہ جو ہے, ڈکلریشن جو ہے, اس میں یہ فیصلے نہیں بلکہ تجاویز ہیں اور کچھ مطالبے ہیں. تو یہ 18 تاریخ کو, یعنی ہفتے کے دن, ایوان صدر میں ان علماء کے ساتھ مشاورت ہے اور ویڈیو لنک کے ذریعے ان تمام علماء کرام کے ساتھ صدر مملکت بات کریں گے. تو امید ہے کہ اس میں کوئی نہ کوئی لائحہ عمل بن جائے گا اور اس کے بعد پھر دیکھا جائے گا کہ کیا فیصلے ہو رہے ہیں یا ہو جائیں گے.
تو آپ نے بھی کہا کہ ڈیکلریشن ہے, یعنی مفتی صاحب کے علاوہ بھی اس پہ کوئی ڈیکلریشن موجود ہے؟
یہ جو انہوں نے 14 اپریل کو کیا ہے, اس میں اگر آپ اس کی پوری پریس کانفرنس دیکھیں تو مفتی تقی عثمانی صاحب نے سب سے پہلے اس پریس کانفرنس کو ایڈریس کیا. اس میں یہ تمام نکات جو ہیں یہ تجاویز کی شکل میں پیش کیے, کچھ ان کے مطالبے تھے. اس کے بعد پھر مائک مفتی منیب صاحب نے سنبھالا اور انہوں نے رنگ ایسا دیا کہ یہ گویا مطالبے یا تجاویز نہیں ہے بلکہ یہ علماء کے فیصلے ہیں. بعد میں پھر مفتی تقی عثمانی صاحب نے اس کی وضاحت بھی کی ایک اور پروگرام میں کہ یہ ہماری طرف سے تجاویز ہیں اور مطالبے.
اچھا, تو ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے مجھے کہ اس ملک کے باقی حصوں میں علماء کا, جو مذہبی علماء ہیں, ان کی جانب سے اس طرح کا کوئی رد عمل سامنے آیا ہے؟
علماء کو بالعموم وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا تو یہ فیصلہ ہے کہ جو حکومت کی تجاویز ہیں ان پر عمل کریں, لیکن علماء کے لیے ان کا موقف یہ ہے کہ ہمارے لیے مشکل یہ ہے کہ ہم لوگوں سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ نماز یا مسجد میں نہ آئیں. ہاں, اگر گورنمنٹ کوئی طریقہ ایسا کرے کہ ان کو روک لے تو ہم ان کو اکسائیں گے نہیں, ہم ان کو یہ نہیں کہیں گے کہ آپ زبردستی آ جائیں. لیکن اس وقت صورت حال یہ ہے کہ پاکستان کے اندر لوگ جو ہیں وہ اتنی مذہبی جذباتیت کا شکار ہیں कि वो इकरार करते हैं और वक्त से पहले मस्जिद में आ जाते हैं। तो इस किस्म की एक सूरत हाल पैदा हो गई है जो कि मस्जिद के जो इमाम है उनके लिए भी बड़ी मुश्किल सूरत हाल है।
तो ये जो पाकिस्तान के सदर के साथ आप एक करने जा रहे हैं आप कॉन्फ्रेंस मुल्क भर से, तो उसमें हर सूबे से कुछ लोगों को चुना गया है उलमा को,
इसमें तो उन्होंने तरतीब ये की है कि हर गवर्नर हाउस में उस सूबे के जईद उलमा को बुलाया गया है। तो ये वीडियो लिंक के जरिए इजलास होगा जिसमें आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के उलमा को भी ऑन बोर्ड किया जाएगा।
तो इसमें मुनीबुर रहमान साहब और तकी उस्मानी साहब भी शामिल हैं उन लोगों में जो जाएंगे उस वीडियो।
दोनों को दावत दी गई है। अच्छा। मुफ्ती मुनीब साहब की तो आज वजीर आला सिंह के साथ भी मुलाकात हुई है, अभी मैं खबरों में टीवी पे देख रहा था, लेकिन ये मुझे नहीं मालूम कि क्या तफसीलात हुई हैं, अभी उनका कोई बयान सामने नहीं आया।
तो अभी तक कोई इश्तियाल अंगेज वाकया हुआ कि मसाजिद में नमाजियों की जानिब से? क्योंकि एक तो ये हुआ जिसमें एक पुलिस अफसर को लोगों ने मारा पीटा, एक खातून को, इसके अलावा और वाकया सामने आए इस तरह के?
नहीं, वो ऐसा हुआ कि कराची में तो ये गुज़श्ता जुमा ये सूरत हाल बन गई थी जिसमें एक खातून पुलिस ऑफिसर के साथ लोगों ने मुक्तदियों ने उनको मारा, उनके चश्मा तोड़ा, लेकिन बाकी मुल्क में ऐसी कोई शिकायत नहीं है। ये जरूर है कि लोगों ने आकर मस्जिद के अंदर और इकरार किया और बड़ी तादाद में लोग आए।
डॉक्टर क़िबलाया साहब, आप लोगों को यानी कोई ऐसे आदाद शुमार हैं कि कुछ ऐसे लोगों में कोरोना वायरस पॉजिटिव पाया गया जो मसाजिद में गए थे तबलीगी जमात के अलावा? तबलीगी जमात का भी बल्कि मैं पूछना चाहूंगी।
नहीं, वो मुख्तलिफ रिपोर्ट्स हैं और वो रिपोर्ट ये हैं कि मसलन बनू में कुछ तबलीगी लोग हैं जिनके अंदर कोरोना पॉजिटिव पाया गया। इस तरीके से किर्गिस्तान की जो तबलीगी थे कुछ, वो बारह करोड़ इस्लामाबाद में थे, उनके अंदर भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया। तो ये कुछ इस किस्म की रिपोर्ट तो है, लेकिन कोई ऐसा मुस्तंद आदाद शुमार हमारे पास नहीं है, कम अज कम मेरे पास।
तो जैसे कि हम अभी बात कर रहे हैं कि ये कोई फैसला नहीं है बल्कि तजवीज़ है, तो हतमी फैसला कौन करेगी, इस्लामी नजरियाती कौंसिल या पाकिस्तान के सदर मुमलिकत?
ये तो मेरा ख्याल है 18 तारीख को कोई ना कोई सूरत सामने आ जाए।
अच्छा, तो डॉक्टर साहब ये जो जहर रमजान की आमद आमद है, तो रमजान के लिए कोई आप लोगों ने अपना लाह अमल बनाया या वो भी 18 के बाद होगा?
हमारी इस्लामी नजरियाती कौंसिल की तो तजवीज आ गई है 9 अप्रैल के इजलास में, और वो तजवीज यही है कि जो कोरोना वायरस है इसमें सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो बहुत जरूरी है। इनका कोई वैक्सीन अभी दरियाफ्त नहीं हुआ, तो नॉन फार्मास्यूटिकल इंटरवेंशन जो है वही मुअत्तर हैं कि हम ऐसी एहतियाती तदाबीर करें कि जिनकी वजह से ये वायरस एक बंदे से दूसरे बंदे में मुंतकिल ना हो। तो रमजान शरीफ में भी हमारी तजवीज़ तो यही है कि लोग तरावी घर पे पढ़ें, और अगर मस्जिद के अंदर तरावी कुछ लोग पढ़ते भी हैं तो उनकी तादाद बहुत महदूद हो और उनके दरमियान फासला हो।
डॉक्टर साहब, आजकल ऑनलाइन हर चीज हो रही है, अमेरिका में तो बहुत ज्यादा बच्चे जो है कुरान शरीफ ऑनलाइन ही पढ़ रहे हैं, तो क्या इस तरह तरावी का इंतजाम आपके ख्याल में हो सकता है? मुझे पता नहीं इसमें मजहबी क्या हुक्म है कि क्या तरीक़ेकार है, लेकिन क्या ऑनलाइन तरावी नहीं पढ़ाई?
ऑनलाइन तरावी का सवाल इस वक्त मेरे बात है, लेकिन अभी तक हमारे जो उलमा हैं उन्होंने इस पर कोई राय नहीं, मुस्बत राय नहीं। फिलहाल तो कोई भी इस पर पाकिस्तान के अंदर इत्तेफाक नहीं कर रहा।
डॉक्टर साहब, कोई बात जो रह गई हो पूछने से कौंसिल की जानिब से, कोई और बात आप जो कहना चाहें?
बस यही है कि पाकिस्तान के अंदर अभी ये सवालात हैं, मुश्किल सूरत हाल है, मुख्तलिफ लोग ये कह रहे हैं कि अगर ये सोशल डिस्टेंसिंग को बरकरार ना रखा जा सका, क्योंकि बाज ऐसे एरियाज हैं कि जिनको हुकूमत ने भी इजाजत दे दी है इंडस्ट्री सेक्टर वगैरह को, तो उसी के वो बुनियाद बना के उलमा भी ये कहते हैं कि अगर और जगहों पे आप सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कर रहे तो आप सिर्फ मस्जिद में क्यों इशार कर रहे हैं। इस वजह से एक सिचुएशन बन गई है, जरा मुश्किलात हैं, और ये वजह है कि अब लगता है कि रमजान शरीफ में ज्यादातर लोग तरावी के लिए आएंगे।
میں حکومت کے موقف جو ہے وہ کہہ سکتی ہوں، وہ یہ ہے کہ مساجد میں لوگ برابر برابر بیٹھتے ہیں، جیسے کہ یہ ایک دشوار بات ہے کہ کس تعداد میں، اگر اجازت ہے تو آپ یہ تو نہیں کر سکتے کہ ایک محدود تعداد کے بعد لوگوں سے کہیں کہ اب آپ واپس جائیے، اس سے بھی اشتعال پھیل سکتا ہے. تو کنسٹرکشن
تو علماء کہتے ہیں کہ ہم انہیں کہیں گے کہ آپ سنت گھر پہ پڑھیں اور ڈسٹینس کے ساتھ رہیں، سینیٹائزر استعمال کریں، لیکن اب ظاہر ہے کہ پاکستان میں زیادہ تر لوگ کو دیہاتی علاقوں میں ہیں تو وہاں ان چیزوں کی اتنی زیادہ پرواہ نہیں کی جائے.
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر قبلہ یاس صاحب آپ کا.
تھینک یو.
یہ تھے پاکستان میں اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین ڈاکٹر قبلہ ایاز.
تازہ ترین خبریں، ریڈیو پروگرامز، آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے، سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ، جو گوگل پلے اور ایپ سٹور پر دستیاب ہے. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں.
سامعین، یہ گفتگو وائس آف امریکہ کی اردو سروس کے پروگرام میں پیش کی جا رہی ہے جو کرونا وائرس سے متعلق ہماری خصوصی نشریات ہیں، اور آج کا یہ موضوع بھی اسی وائرس کی وجہ سے ہونے والے لاک ڈاؤن کا نتیجہ ہے، یعنی مساجد میں اجتماعی عبادت کی اجازت کا معاملہ. اور سامعین، اب چلتے ہیں بھارت میں، جہاں عمومی طور پر اس پابندی پر مسلمانوں نے کوئی منفی رد عمل ظاہر نہیں کیا، اور جیسا کہ کشمیر سے ہمارے اسی پروگرام میں ڈاکٹر یونس ٹرار نے بتایا تھا کہ مساجد کھلی ہونے کے باوجود وہاں بہت کم تعداد میں جمعے کی نماز کے لیے لوگ مسجد میں آئے. اور سامعین، اب بات کرتے ہیں آپ کے جانے پہچانے نئی دہلی میں ہمارے نامہ نگار سہیل انجم سے، جو اس بارے میں مسلسل رپورٹیں بھیجتے رہے ہیں، ہمیں بھارت کی صورتحال سے آگاہ کرتے رہے ہیں. اور آج انہوں نے کچھ ذکر کیا تھا تبلیغی جماعت کے امیر مولانا سعد کاندھلوی کے خلاف درج مقدمے کے بارے میں، مختصراً وہ پوچھیں گے، اور اس کے علاوہ اس بارے میں بھی کہ وہاں پہ مذہبی اجتماعات کے بارے میں کیا جذبات ہیں لوگوں کے. تو سامن سہیل صاحب ہمارے ساتھ ہیں. مختصر پہلے تو میں آپ سے یہ پوچھوں گی کہ جو پاکستان میں ہمیں سب صورتحال نظر آتی ہے کہ وہاں پہ اس بارے میں خاصے اختلافی خیالات موجود ہیں کہ مساجد میں نماز جماعت کے ساتھ ہونی چاہیے، یعنی اسی طرح تراویح کے بارے میں جب رمضان المبارک شروع ہوگا، اور پھر یہ کہ عید کی نماز کس طرح پڑھائی جائے. تو کیا اس طرح کی بحث یہاں انڈیا میں بھی ہے اس وقت؟
یہاں انڈیا میں اس طرح کی صورتحال نہیں ہے جیسی آپ پاکستان کے بارے میں بتا رہی ہیں. یہاں جیسے ہی حکومت نے لاک ڈاؤن کا اعلان کیا اور تمام قسم کے اجتماعات پر پابندی عائد کر دی تو مختلف مذہبی جماعتوں کی جانب سے، مذہبی شخصیات کی جانب سے یہ اعلان کیا جانے لگا کہ وہ گھروں میں نماز پڑھیں، مسجدوں میں نماز ادا کرنے نہ جائیں. اور مسجدوں کے ذمہ داروں نے مسجدوں میں تالا بھی لگا دیا، جو اس کے مؤذن اور امام یا ایک دو اور لوگ جو رہتے ہیں وہی دو تین لوگ وہی اذان دیتے ہیں اور نماز با جماعت ادا کرتے ہیں، باقی لوگ اپنے گھروں میں پڑھتے ہیں. اور جہاں تک رمضان کا معاملہ ہے تو ابھی میں ایک ویڈیو سن رہا تھا، کچھ علماء ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اعلان کر رہے تھے کہ رمضان میں بھی اپنے گھروں میں نماز کی ادائیگی کریں اور مسجدوں میں نہ جائیں، رمضان کے روزے رکھیں اس کو نہ چھوڑیں اور مسجدوں میں تراویح کے بجائے گھر میں تراویح ادا کریں. جی
اچھا، آپ ظاہر دلی میں ہیں تو دلی میں جامع مسجد جو ہے ایک بہت ہی تاریخی مسجد ہے اور ایک طرح سے مرکز بھی ہے سرگرمیوں کا، تو وہاں پہ کیا صورتحال ہے نماز کی اس وقت؟
وہاں بھی نماز نہیں ہو رہی ہے جماعت کے ساتھ. جب جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ جب پہلی بار لاک ڈاؤن کا اعلان کیا گیا تھا تو وہاں جو جمعہ پہلا جمعہ پڑھا تھا، امام صاحب کو لے کر کے صرف 8 افراد تھے جو نماز پڑھنے کے لیے پہنچے تھے. اتنی بڑی مسجد جس میں ایک اندازے کے مطابق کم و بیش 1,00,000 افراد اکٹھا ہو جاتے ہیں، صرف 8 افراد نے نماز با جماعت ادا کی تھی. وہاں بھی اس کا کوئی اہتمام نہیں کیا جا رہا کہ جماعت کے ساتھ ادا کیا جائے. اسی طرح سے دیگر مساجد میں بھی، بیشتر مساجد میں تالے لگے.
تو سہیل صاحب، ایک جو خبر آج کی تھی، آج سے مطلب یہ پروگرام تو ہمارا نشر ہوگا کل، تو آج جو آپ نے بھیجا منگل کے دن رپورٹ، وہ تبلیغی جماعت کے امیر مولانا سعد کاندھلوی کے بارے میں تھی کہ میڈیا کچھ اور رپورٹ کر رہا ہے لیکن پولیس کی طرف سے کنفرمیشن نہیں ہو رہی کہ اس میں بلا ارادہ قتل کی جو دفعہ ہے 304 وہ شامل ہوئی ہے یا نہیں. تو تھوڑا سا ہمیں بتائیے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ خبر درست ہے یا یہ خبر درست نہیں ہے؟
اصل میں جب سے تبلیغی جماعت کا معاملہ سامنے آیا ہے تو یہاں کے میڈیا کو ایسا لگا جیسے گرما گرم مسالہ ان کو مل گیا ہے اور وہ فوراً اس کو کرونا وائرس کو انہوں نے ہندو مسلم بنا دیا اور بہت دنوں سے کوئی ایشو ایسا جذباتی ایشو میڈیا کو نہیں مل رہا تھا لیکن یہ معاملہ جو ہی ابھرا ان کو لگا کہ ہاں یہ ٹی آر پی بڑھانے کے لیے ایک بہترین مسالہ ثابت ہو سکتا ہے تو فوراً تبلیغی جماعت کے خلاف بے بنیاد رپورٹیں اور رپورٹیں پیش کی جانے لگی, نیوز چینلوں پہ اخبارات میں خبریں اور مضامین شائع کیے جانے لگے, یہ کہا جانے لگا کہ وہاں جتنے لوگ پکڑے گئے ہیں یا جو وہاں سے نکالے گئے ہیں سب کو کرونا وائرس ہے, اور ان لوگوں نے بلکہ بعض تو نیوز چینلوں نے یہ کہا کہ جو تبلیغی جماعت کا اجتماع تھا وہ کرونا جہاد کے لیے اجتماع ہوا تھا, جو غیر ملکوں سے دوسرے لوگ پہنچے تھے اور انڈیا سے جو مسلمان پہنچے تھے وہ جس طرح سے پہلے لب جہاد وغیرہ کرتے رہے اس طرح سے انہوں نے اس کو کرونا جہاد کا نام دے دیا کہ وہ ان لوگوں نے ایک منظم سازش کے تحت ہندوستان میں کرونا وائرس ہم پھیلائیں گے اس لیے وہ وہاں اکٹھا ہوئے تھے. اس طرح کی بہت ساری چیزیں فیک نیوز میڈیا میں پوری بھری پڑی ہے. تو میں سمجھتا ہوں جو سوال آپ نے کیا کہ مولانا سعد کانتھلوی کے خلاف بے ارادہ قتل کا جو مقدمہ درج کرنے کا, اس سلسلے میں ہم نے تبلیغی جماعت کے ترجمان شاہد علی کا ایڈوکیٹ سے آج بات کی تو انہوں نے اس کی تردید کی اور انہوں نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے, اور ہم نے پولیس سے کنفرم کرنے کی کوشش کی تو پولیس نے بھی اس کی تردید کی, پولیس نے بھی کہا نہیں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور جب انہوں نے میڈیا گروپ سے انڈیا ٹوڈے گروپ نے اس خبر کو سب سے پہلے چلایا تھا, انہوں نے کہا جب ہم نے میڈیا گروپ سے بات کی انڈیا ٹوڈے گروپ سے تو انہوں نے کہا کہ ہم سورسز کے حوالے سے یہ خبر چلا رہے ہیں اور انہوں نے کسی پولیس آفیسر کا نام بتانے سے انکار کر دیا. تو ہم نے ان سے پوچھا کہ پھر آپ کیا کر رہے ہیں, انہوں نے کہا کہ ہم اس میڈیا گروپ کے خلاف کارروائی کا ارادہ رکھتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ خبر بے بنیاد ہوگی. اب جیسے کہ مثال کے طور پہ اس سے پہلے بھی جب یہ ہوا کہ جو جب تبلیغی جماعت سے لوگوں کو نکال کر کے کوارنٹائن کیا گیا تو یہ خبریں آنے لگی کہ وہاں جو کوارنٹائن کیے گئے تبلیغی جماعت کے لوگ وہ نرسوں کے ساتھ غلط سلوک کر رہے ہیں, ڈاکٹروں پہ اور نرسوں پہ تھوک رہے ہیں اور اپنی پسند کے کھانا اور بیڑی سگریٹ مانگ رہے ہیں. بعد میں جب اس کی تحقیق کی گئی تو پتا چلا کہ یہ بے بنیاد خبریں تھیں. پٹنہ کے پولیس آفیسر نے جب ان سے کچھ میڈیا والوں نے سوال کیا کہ اس طرح کی خبریں, تو انہوں نے کہا بتائیے کس کے اوپر تھوکا ہے, پہلے جس کے اوپر تھوکا گیا اس کو پکڑ کر کے لائیے, پہلے ہم اس سے معلوم کریں گے کہ یہاں کس نے تھوکا تمہیں. اور اس میں پولیس آفیسر نے بھی کہا کہ یہ بے بنیاد خبر ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس خبر میں بھی کچھ صداقت نہیں. یہاں چلتے چلتے یہ بھی بتا دوں کہ یہ خبر یہ بھی جاری کی گئی تھی کہ مولانا صاحب کو گرفتار کر لیا گیا. جب ہم نے آج شام کے وقت ان کے کچھ متعلقین سے بات کی سلسلے میں تو انہوں نے کہا کہ ہاں ایسی کچھ خبر آئی تھی لیکن یہ بالکل بے بنیاد خبر ہے, اس میں کوئی صداقت نہیں ہے. مولانا صاحب کوارنٹائن میں, آج خود کوارنٹائن میں ہے, جب وہ مدت پوری ہو جائے گی تو پولیس کے رابطے میں آئے گی.
اچھا سہیل صاحب
جی,
سوال اب یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھارت میں ظاہر کچھ اخبارات غیر جانبدار بھی ہیں, انڈیپینڈنٹ بھی ہیں, کچھ کیا کافی اخبارات, تو کیا وہ کوئی کاؤنٹر اس میں کوئی اخبار اس پہ کام نہیں کر رہا کہ اس طرح کی منافرت کم از کم کرونا وائرس کے زمانے میں نہ پھیلائی جائے؟
جو اخبارات ہیں آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ بہت سے اخبارات ہیں جو غیر جانبدارانہ خبریں پیش کرتے ہیں اور وہ اس طرح کی فیک نیوز نہیں چھاپتے ہیں. کچھ میڈیا چینلز بھی ہیں, نیوز چینلز بھی ہیں جو اس طرح کی فیک نیوز نہیں چلاتے ہیں, لیکن سوشل میڈیا پر اس ٹرینڈ کے خلاف, انڈین میڈیا کے اس ٹرینڈ کے خلاف سوشل میڈیا پر کافی کچھ آ رہا ہے. جو نیوز, جو یوٹیوب چینلز بہت سارے ہیں یہاں پہ, درجنوں کیا بلکہ سینکڑوں یوٹیوب چینلز ہیں جس پہ سنجیدہ قسم کے اور غیر جانبدار قسم کے صحافی اپنا پروگرام کرتے ہیں, وہ سب اس ٹرینڈ کے خلاف نام بنام. ابھی ایک اینکر نے ایک دن پروگرام کیا تھا کہ مدرسہ میں کرونا جہاد, اس عنوان کے تحت اس نے پروگرام کیا, تو بہت سارے غیر مسلم سنجیدہ طبقات سے نکل کر کے آئے اور انہوں نے اس میڈیا, اس اینکر کا نام لے کر کے اس کے خلاف انہوں نے بیانات دیے اور کہا کہ تم یہ مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہو. البتہ جمعیت علماء مولانا ارشد مدنی کے گروپ نے ان میڈیا اداروں کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل دائر کی ہے جو غلط خبریں چلاتے ہیں, یا میڈیا تبلیغی جماعت کے خلاف جنہوں نے بے بنیاد خبریں چلائی ہیں ان کے خلاف سپریم کورٹ میں دائر کیا. تو سپریم کورٹ نے کہا کہ ہم اس پر ابھی کارروائی نہیں کریں گے, آپ پریس کونسل آف انڈیا کو بھی اس میں فریق بنائیے, اس کے بعد ہم اس پر کارروائی کریں گے. تو جمعیت علماء نے پریس کونسل آف انڈیا کو بھی اس میں فریق بنایا ہے, اب دیکھیے آگے اس میں کیا کارروائی.
بہت بہت شکریہ سہیل صاحب, تھینک یو سو مچ. یہ تھے نئی دہلی سے ہمارے نام نگار سہیل انجم.
تازہ ترین خبریں ریڈیو پروگرامز آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ جو گوگل پلے اور ایپ اسٹور پر دستیاب ہے. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں.
تو سامعین یہ تھے نئی دہلی سے ہمارے نامہ نگار سہیل انجم. اب ہم چلتے ہیں ایک بہت ہی ممتاز اسکالر ڈاکٹر ظفر الاسلام خان صاحب کی جانب. ڈاکٹر صاحب جو ہیں ملی گزٹ کے ایڈیٹر ہیں, دلی مائنورٹی کمیشن کے چیئرپرسن ہیں, اس کے علاوہ ایک بہت ممتاز عالم دین مولانا وحید الدین خان صاحب کے صاحبزادے ہیں. ڈاکٹر ظفر سے خاص طور پہ میں یہ بھی پوچھنا چاہوں گی کہ کیا رد عمل ہے یہ جو سوشل ڈسٹینسنگ کی بات ہے, اس میں مذہبی اجتماعات پر بھی جو پابندی عائد ہے, اس بارے میں بھارت کے مسلمان کیا کہتے ہیں اور ان کا رد عمل کیا ہے. تو چلیے بات کرتے ہیں ڈاکٹر ظفر الاسلام خان صاحب سے. ڈاکٹر صاحب ایک تو جو بات میں پوچھنا چاہتی ہوں, آج سہیل نے رپورٹ کیا تھا انڈیا سے کہ تبلیغی جماعت کے جو امیر ہیں مولانا سعد کاندھلوی جو ہیں ان کے خلاف مقدمہ تو درج تھا کرونا وائرس کے حوالے سے, لیکن اس میں اب بلا ارادہ قتل کی دفعہ 304 بھی شامل کر لی گئی ہے. تو ابھی تک حکومت کی جانب سے اس کی تصدیق نہیں ہوئی, تو آپ کے علم میں ہے کہ درست ہے یا نہیں ہے؟
میں ان کے خلاف کئی دفعات کے تحت ان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے, جس میں کہ یعنی اٹمپٹ ٹو مرڈر والی کیس بھی اس میں شامل کر لیا گیا ہے. اس میں بہت سی خطرناک چیزیں کر دی گئی ہیں, حالانکہ یہ بہت بڑا ظلم ہے یہ ثابت کرنا کہ انہوں نے قصداً ایسا کیا ہے, یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے, انہوں نے غلطی سے کیا ہے, وہ بالکل درست ہے. لیکن یہ کہ جان بوجھ کر کیا ہے اور جان بوجھ کر انہوں نے پلاننگ کی, یہاں کا جو میڈیا ہے بڑی حد تک وہ حکومت اور جو ہندوتوا فورسز ہیں ان کے ہاتھوں میں کھیل رہا ہے وہ, اور خوب بڑھا چڑھا کر کے باتیں بیان کرتا ہے وہ. تو پورا اس طرح پیش کیا گیا جیسے کہ تبلیغی جماعت کے لوگوں نے ایک سازش ہے, کانسپریسی کی تھی کہ پورے ملک میں کرونا وائرس کو پھیلائیں, اور اسی وجہ سے یہ لوگ مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے تھے, پھر اس کی ان کی وجہ سے پورے ملک میں وہ پھیلا ہے, جہاں جہاں یہ گئے ہیں وہاں پھیلا ہے, وغیرہ وغیرہ باتیں جو کہ بالکل درست نہیں ہے. یہ بالکل صحیح بات ہے کہ یہاں پر بہت سے لوگوں نے جو بھی لاک ڈاؤن شروع میں تو بہرحال اس کی ایڈوائس دی گئی تھی, بعد میں اس کو 23-24 تاریخ سے باقاعدہ نافذ کیا گیا, اس سے پہلے بلکہ اس کے بعد بھی بہت سے لوگوں نے اس کے خلاف ورزی کی ہے, جس میں سیاسی لوگ شامل ہیں, جس میں خود بی جے پی کے لوگ شامل ہیں, جس میں یو پی کے جو چیف منسٹر آدتیہ ناتھ ہیں وہ شامل ہیں. انہوں نے اجودھیا میں بہت بڑا پروگرام کیا جبکہ لاک ڈاؤن نافذ تھا. اس کے علاوہ دوسرے اور لوگوں نے بھی کیا ہے, مذہبی لوگوں نے کیا ہے, بہت سے جو مندر والے لوگ ہیں, ٹیمپل جو ہندو ٹیمپلز ہیں اس کے اندر, بلکہ آج بھی ہو رہا ہے رام نومی اس کے بعد ہوئی, رام نومی کے موقع پر بھی ہزاروں لوگ مندروں میں گئے یہ سب توڑتے ہوئے. تو اگر کیس کرنا ہے تو سب کے خلاف کیس کرنا چاہیے, لیکن یہاں پر جو موجودہ حکومت یہاں پر مرکزی سرکار ہے وہ اس قسم کی ہے کہ اس کو صرف مسلمانوں کی غلطی نظر آتی ہے, اور اس غلطی کو بھی کافی بڑھا چڑھا کر بیان کیا جاتا ہے, اور یہ اس طرح دکھایا جاتا ہے جیسے کہ یہ کوئی سازش ہو, بلکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ سب پاکستان کی شہر پہ ہو رہا ہے وغیرہ, اس طرح کی باتیں جو بہت ہی شرمناک ہیں اور بہت افسوسناک ہیں در حقیقت. لیکن بہرحال اس وقت جو ہے حقیقت یہی ہے, اور مولانا سعد پر یعنی کچھ نہ کچھ تو ان پر انکش لگنا ہی چاہیے تھا, درست بات ہے, اس لیے کہ انہوں نے جو سارا ماحول بنا ہوا تھا اور جو ایڈوائس آ رہی تھی ملک کے اندر سے بھی ملک کے باہر سے بھی ڈبلیو ایچ او وغیرہ سب سے آ رہی تھی کہ بھائی آپ لوگ احتیاط کیجئے, لیکن انہوں نے احتیاط نہیں کی بلکہ اپنے پروگراموں کو جاری رکھا یہاں تک کہ لاک ڈاؤن آ گیا. تو یہ ان کی غلطی تھی, لیکن اس غلطی میں اور دوسرے بہت سے لوگ شریک ہیں. دوسرے یہ کہ یہ غلطی ہے کوئی سازش نہیں تھی جس کا خمیازہ جو ہے بالعموم آج مسلمان بھی بھگت رہے ہیں. آج جو ہے مسلمانوں کو ٹوپی اور داڑھی دیکھ کر کے ہندوستان میں ان کی پٹائی ہو رہی ہے, ان کو علاقوں سے نکالا جا رہا ہے, ان کے علاقوں میں نہیں اندر آنے دیا جا رہا ہے, یہ سب ہو رہا ہے اسی سب وجہ سے, کیونکہ اس مسئلے کو لے کر کے میڈیا نے بہت کافی یہاں پر ایک طرح سے اس کو پھیلایا, بلکہ اس کو بہت مبالغہ آرائی کے ساتھ پھیلایا, اور اس طرح پھیلایا گویا کہ مسلمان یہ سازش کر رہے تھے کہ کرونا وائرس پورے ہندوستان میں پھیلے.
ڈاکٹر صاحب ایک اور مسئلہ جو ہے جو پاکستان میں تو ہمیں بڑے پیمانے پر نظر آتا ہے اخبارات میں اور ہر جگہ, وہ یہ ہے کہ جو اجتماع پر پابندی ہے سوشل ڈسٹینسنگ کی وجہ سے, تو اسے بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں مساجد میں جانے کی اجازت ہونی چاہیے, اور اس کے ساتھ یہ بھی کہ خاص طور پر جب اب رمضان کا مہینہ شروع ہوگا تو تراویح پڑھنے کی اور اس کے بعد عید کی نماز کی, جس میں ظاہر ہے بہت بڑا اجتماع ہوتا ہے بچوں سمیت بہت سے لوگ آتے ہیں, تو آپ کو انڈیا میں اس طرح کا کوئی ریزینٹمنٹ نظر آیا مسلمانوں کی جانب سے اس بارے میں کہ مساجد میں باجماعت نماز پڑھنے کے بارے میں؟
نہیں دیکھیے, بالعموم پورے ہندوستان میں جو بھی لاک ڈاؤن اس کے ساتھ جو سوشل ڈسٹینسنگ کی بات ہو رہی ہے اس کی لوگ پابندی کر رہے ہیں, مسجدوں میں لوگ نہیں جا رہے ہیں, اپنے گھروں میں نماز پڑھ رہے ہیں, یہ بالکل درست ہے. یعنی کہیں پر اگر خلاف ورزی ہوئی ہے تو وہ ایک خاص بات ہے, بالعموم جو ہے سب لوگ اس کی پابندی کر رہے ہیں. اور اب رمضان آنے والا ہے, اس میں بھی بہت سے علماء اور بہت سے ہماری جو ملی یعنی مسلمان جو قیادتیں ہیں ان کی طرف سے بار بار بیان آ رہے ہیں کہ آپ لوگ جو بھی لاک ڈاؤن اور سوشل ڈسٹینسنگ کے جو قاعدے حکومت نے بتائے ہیں اس کی پابندی کریں. تو میں سمجھتا ہوں جس طرح سے لوگوں نے اس سے پہلے مسجد میں نہ جانے کی اور نماز جمعہ جماعت سے نہ پڑھنے کی جو پابندی لوگوں نے پوری اچھی طرح نبھائی ہے, وہ بھی اس میں بھی ہوگا. اور اگر کوئی خلاف ورزی ہوگی تو کوئی شاذ و نادر ہی ایسا ہو سکتا ہے, ورنہ بالعموم جو ہے آج مسجدوں میں صرف اذان ہوتی ہے لیکن نماز صرف اندر دو تین آدمی پڑھتے ہیں, یعنی امام و مؤذن اور کوئی ایک دو آدمی اس طرح سے, ورنہ بالعموم لوگ نہیں جا رہے ہیں. پورے ہندوستان میں ایسا ہی ہے اور لوگ سمجھ گئے ہیں کہ یہ ایک اس وقت جو کرونا وائرس کا جو بھی خطرہ یا وبا ہے وہ جان لیوا ہے اور ہم کو اس میں اپنا جو ہے رول ہے اس میں نبھانا چاہیے.
کیا حوالے ملتے ہیں ہمیں اسلام میں یعنی رسول پاک کے دور میں یا ان کے بعد کے دور میں کہ کبھی ایسے موقع آئے کہ جب اس طرح کے اجتماعات پر پابندی لگا دی گئی ہو اور وہ اس میں کوئی اعتراض نہ کیا گیا ہو؟
نہیں نہیں بالکل, یہ تو بہت سی حدیثوں میں ایسا آیا ہے, مثلاً تعاون کے بارے میں آیا ہے کہ اگر کسی بستی میں پھیل جائے تو وہاں سے نہ کوئی نکلے نہ کوئی باہر سے اندر آئے, یہ بالکل صاف حدیث موجود ہے. اس کے علاوہ یہ بھی حدیث موجود ہے کہ جزام جو ہے یعنی لیپروسی کے مریض سے اس طرح بھاگو جیسے شیر سے بھاگتے ہو, تو یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے, ایسا ہوا ہے. بلکہ حضرت عمر کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے یا یہ بھی ہماری حدیث میں موجود ہے کہ وہ بیت المقدس کے جا رہے تھے, ان کو معلوم ہوا کہ وہاں پر کوئی وبا آئی ہوئی ہے تو وہ راستے سے واپس ہو گئے. تو یہ سب چیزیں بہت سی اس طرح کی مثالیں موجود ہیں. اور بہرحال ہمارے یہاں اسلام میں جان کی حفاظت بھی ایک مسلمانوں کا فریضہ ہے, یعنی یہ نہیں کوئی بہت معمولی بات ہے بلکہ جان کی حفاظت کرنا, تو جان کی حفاظت بہت ضروری ہے. اور یہ اس وقت جو وبا آئی ہوئی ہے اس کے بارے میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں, پورا عالم اسلام ہے اور پورے عالم عرب ہے, ہر جگہ پر مسجدوں کو بہت پہلے بند کر دیا گیا, حرمین شریفین میں بند کر دیا گیا, مسجد اقصا کو بند کر دیا گیا. تو یہ کوئی عجیب غریب بات نہیں بلکہ اسلام کی جو بنیادی تعلیمات ہے اس کے اندر یہ آتا ہے کہ اگر وبا آتی ہو تو اس کے لیے آدمی پورا اپنا خیال رکھے, اپنی کمیونٹی کا خیال رکھے اور پورے ملک کا خیال رکھے بلکہ پورے دنیا کا خیال رکھے. اس میں کوئی بھی ایسی بات نہیں جو کہ اسلام کے خلاف ہو یا اسلام سے ٹکراتی ہو.
ڈاکٹر صاحب شاید آخری سوال میرا, ہو سکتا ہے کہ انڈیا میں یا پاکستان میں یہ چیز ہمیں اتنی نظر نہ آئے کیونکہ ابھی وہاں اموات کی زیادہ تعداد نہیں ہے, لیکن امریکہ میں بہت بڑی تعداد میں لوگوں کی اموات ہوئیں, ان میں ظاہر ہے ایک بڑی تعداد میں مسلمان بھی شامل تھے, تو اس میں کچھ ان کی نماز جنازہ اور ان کو نہلانے کے بارے میں تھوڑی سی اختلافی چیزیں بھی سامنے آئیں, اور لیکن یہ جیسے کہ آپ نے کہا بہت لوگ اس کو سمجھتے ہیں اس پوری چیز کو کہ یہ کتنی خوفناک وائرس ہے, تو مجھے تھوڑا سا اگر آپ بتائیں کہ انڈیا میں جو لوگ اس وائرس کی وجہ سے ہلاک ہو رہے ہیں تو ان کی مذہبی رسومات کی ادائیگی کی کیا صورت ہے؟ آپ
دیکھیں ہندو اور جو ہندوؤں کے علاوہ جو دوسرے لوگ ہیں ان کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, ان کے یہاں جو کریمیشن ہوتا ہے وہ آگ سے جلائے جاتے ہیں یا الیکٹرک کریمیٹوریم میں جلائے جاتے ہیں, وہاں پہ وہ لوگ کر رہے ہیں. لیکن مسلمانوں کے یہاں یہ مسئلہ پیدا ہوا ہے, بالعموم نہیں مسئلہ ہے لیکن بعض جگہوں پر جو متولی حضرات ہیں قبرستانوں کے انہوں نے انکار کر دیا کہ بھائی نہیں کورونا کے جو 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 شکار ہو پائے ہم اس کو یہاں دفنانے نہیں دیں گے. اس کو یہ مسئلہ ہوا ہے, ایک دو جگہ پیسہ ہوا ہے اور لوگوں نے اس کی بہت ہی سخت کی, اس کو کنڈیم بھی کیا ہے کہ یہ غلط بات ہے. یہ البتہ جو نئی چیز ابھی شروع ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے, دلی میں بھی شروع ہو گئی, دلی میں ایک قبرستان یہاں پہ ملینیم پارک کے پاس ہے جس میں کہ اس کو مختص کر دیا گیا ہے کہ اسی میں سارے کورونا کے جو دلی کے علاقے میں جن کی بھی وفات ہوگی وہ اسی ملینیم پارک کے پاس جو قبرستان ہے وہاں دفن ہوں گے. اور اس کے لیے طریقہ بتا دیا گیا ہے کہ قبر کو جو ہے جے سی بی مشینوں سے کھودا جائے گا, اس کے علاوہ جو لوگ اس کو اتاریں گے وہ بہت ہی لمبا کپڑا ڈال کر کے پھر بہت اس طرح سے اس کو ڈالیں گے, یعنی نماز بھی پڑھیں گے دور سے پڑھیں گے, اور اس کو قبر میں ڈالتے ہوئے لوگ ہر طرف سے اس کپڑے کو ایسے پکڑیں گے کہ دور رہیں, تو ایک کافی احتیاط سے جو لوگ بھی جائیں گے اس میں وہ بھی پی پی جو ہے جو اس کے خاص لباس ہوتا ہے وہ پہن کر کے جائیں گے. تو یہ چیز ہو رہی ہے یہاں پر, بہت زیادہ اموات تو نہیں ہوئی ہیں لیکن ہندوستان دلی میں بھی چند اموات ہوئی ہیں. اس کے لیے ایک خاص قبرستان بنا دیا گیا ہے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی اس میں کوئی ایشو نہیں بنا رہا ہے اس کو, لیکن احتیاط کر رہے ہیں لوگ. حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بار دفن ہونے کے بعد ایسا نہیں ہے کہ وہاں پر جو بھی جو جراثیم ہے اس کے وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے نہیں ہیں, وہ تو کچھ دن میں ختم ہو جائیں گے, لیکن پھر بھی لوگ کافی احتیاط کر رہے ہیں.
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب.
شکریہ.
سمن یہ تھے معروف اسکالر ڈاکٹر ظفر الاسلام خان جو بات کر رہے تھے کرونا وائرس کے حوالے سے بھارت کی صورتحال پر.
تازہ ترین خبریں, ریڈیو پروگرامز, آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے, سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ جو گوگل پلے اور ایپ سٹور پر دستیاب ہے. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں.
اور اب میرے ساتھ فون پر نئی دہلی سے شاہد علی خان ایڈوکیٹ موجود ہیں جو تبلیغی جماعت کے ترجمان ہیں. لیجیے ان سے بات کرتے ہیں.
جی, میرا نام شاہد علی ہے اور میں مرکز نظام الدین تبلیغی جماعت کا اسپوکس پرسن بھی ہوں اور میں ان کا ایڈوکیٹ ہوں.
آج کی خبر یہ تھی جو اخبارات نے دی کہ مولانا سعد کاندھلوی صاحب جو ہیں ان کے خلاف بلا ارادہ قتل کی دفعہ جو ہے 304 بھی شامل کر دی گئی جو مقدمہ ہے, تو اس میں کہاں تک صداقت ہے؟
دیکھیے, ہم نے جب یہ خبر پڑھی تو کچھ میڈیا والوں کا کچھ لوگوں کا ہمارے پاس فون آیا تھا, انہوں نے ایک طرف سے میڈیا میں چھاپی اور پھر ہمیں فون بھی کر رہے تھے وہی لوگ جنہوں نے یہ خبر چھاپی تھی, تو ہم نے ان سے کہا بھی آپ کے پاس کیا اس بات کی صداقت ہے جو آپ نے بات کہی ہے, آپ نے کس بیس پہ یہ بات کی ہے؟ بولے ہمارے سورسز نے بتائی ہے. تو سورسز والی جو بات ہے میں پڑھاؤں, علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے, علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں جب کوئی افواہ اٹھتی تھی تو وہاں پر لوگ کہتے تھے ایک صاحب نے کہی ہے, وہ ایک صاحب کبھی نہیں پکڑے گئے. تو بڑے آسان سی بات ہے کسی چیز کو چلانا کہ صاحب سورسز نے کہا ہے, جب ہم نے ان سے سورسز کی بات کہی تو بولے سورسز ہمارے نہیں بتا سکتے. تو ابھی تک بھی دلی پولیس کی طرف سے کوئی اس بات پہ کلیریفیکیشن نہیں ہے کہ صاحب کو اس طرح کا سیکشن ایڈ کیا گیا ہو, اور ہمارے پاس تو اس بات کی کوئی انفارمیشن ہے ہی نہیں کہ کوئی اس طرح کا سیکشن ایڈ کیا گیا ہو. تو ہمیں پورے یقین ہے اس بات کا کہ یہ ایک فیک نیوز ہے, جس طرح سیٹرڈے سے لگاتار فیک نیوز چلا رہے ہیں یہ میڈیا والے. پہلے فیک نیوز چلائی کہ آن منڈے کوارنٹائن ختم ہو جائے گا اور ساتھ آپ انویسٹیگیشن جوائن کر رہے ہیں, کوشچننگ ہوگی ان کو اریسٹ کر لیا جائے گا. ٹیوزڈے میں چلائی کہ سر وہ انٹرسپٹی ویل موو کر رہے ہیں. ویڈنسڈے میں چلائی کہ انہوں نے 304 یہ ڈیپ کر دیا ہے, بڑھا دیا سیکشن. آج وہ چلا رہے ہیں کہ صاحب انہوں نے وہ ای ڈی میں کوئی ایف آئی آر درج کر لی گئی ہے. تو اس طرح کی چیزیں ہیں جو لگاتار چل رہی ہیں. سچائی میں ابھی تک ہمیں اس پہ گزرا نہیں, وہ نہیں ہوا. سچی بات ہے.
تو کاندھلوی صاحب اس وقت کہاں پر ہیں؟
مولانا صاحب سر دلی میں ہیں, اپنے گھر میں ہیں.
تو میں تھوڑا سا اور بھی جاننا چاہوں گی آپ سے کہ اس وقت کیا صورتحال ہے, کتنے کسی کو حراست میں لیا گیا ہے آپ کے گروپ سے یا سب لوگ جو ہیں صرف اس وقت قرنطینہ میں؟
ایسا ہے, جو افیئر دلی میں ہیں اگر ہم اس کی بات کر رہے ہیں اس میں کسی کو اریسٹ نہیں کیا گیا ہے, نہ کسی کو اریسٹ کرنے کا سیکشن اس کے اندر ہے. آل سیکشنز آر اویلیبل ان نیچر. دو دا پولیس ہیز ایشوڈ اے نوٹس انڈر سیکشن 91 CRPC ریکوائرنگ to submit some information based on documents. وہ ایک نوٹس ہے, اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے آج تک کی. تو جس بھی طرح کی چیزیں چل رہی ہیں بیسیکلی یہ جو میڈیا کا ایک سیکشن ہے وہ اسی طرح سے وہ نیوز بھی چلا رہے ہیں. अदरवाइज इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है। देखिए बीमारी कोई भी हो, एक्ट ऑफ गॉड है, बीमारी हैज नॉट बीन क्रिएटेड और दिस गिवन बर्थ बाय फलाना साहब और वही तबलीगी जमात, दिस वाज ओरिजिनेटेड फ्रॉम वुहान। सो बीमारी अगर बढ़ रही है, फैल रही है, वो एक्ट ऑफ गॉड है। बीमारी को कंटेन किया जा रहा है, तमाम लोग मिलकर कर रहे हैं, उसमें हम लोग भी साथ हैं पूरी तरह से, जो भी कुछ है। तो एक्ट ऑफ गॉड को आप उस तरह से अगर करेंगे साहब जो उन्होंने कर दिया, तो आई थिंक ये बात गलत होगी। तो दूसरी बात हम कह रहे हैं इन्वेस्टिगेशन हो रही है, लेट द इन्वेस्टिगेशन आर कम्प्लीटेड, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर कोई गुनहगार निकलता है तो चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, उनको सजा मिलनी चाहिए। और अगर गुनहगार नहीं निकलता है तो ये जो आज चीज हो रहा है, कैरेक्टर असैसिनेशन हो रहा है, जिसका कोई ये उसको कम्पनसेट नहीं कर पाएंगे कोई भी। तो इसलिए जो लॉ भी ये मानता है कि साहब जब तक कोई भी अगर कोर्ट से दोषी सतना हो जाए, उस अंटिल समवन इज कन्विक्टेड बाय द कोर्ट और होल्ड गिल्टी, टिल देन अ पर्सन हैज टू बी कंसिडर्ड इनोसेंट, हैज टू बी इनोसेंट। कभी टेररिस्ट कह रहे हैं, कहीं कुछ कह रहे हैं, कहीं कुछ कह रहे हैं, तो इन्हें पता नहीं कौन सा कानून इजाजत देता है इन सब चीजों के लिए। हमारे मुल्क का कानून तो इजाजत नहीं देता, लेकिन चूंकि कानून इंसानों के द्वारा ही लागू होता है, तो कहीं ना कहीं उस चीज का गलत फायदा उठा रहे हैं लोग। मौलाना साहब ने मदरसे का ही ऑडियो जारी करके कहा था कि भाई ये बीमारी है, इसमें आप लोग अलग अख्तियार कीजिए, क्वारंटाइन में रहिए या सेल्फ आइसोलेशन में रहिए और डॉक्टर्स के पास जाइए, क्योंकि हुकूमत ने मस्जिदों में नमाज पढ़नी बैन कर दी है, मस्जिदों में मत जाइए। इस तरह की चीज उन्होंने बिल्कुल निकाली थी और पूरी तरह से कोऑपरेट भी किया, जितने भी जमाती लोग थे उन सबको भी डायरेक्शन दी कि जहां जहां भी आप हैं वहां पर जो कंसर्न पुलिस स्टेशन है, जो कंसर्न हॉस्पिटल्स है, वहां पर जाइए, अप्रोच कीजिए, अपना आपका चेकअप कराइए, अपना आपको दिखाइए, ताकि बीमारी बढ़े नहीं, किसी भी तरह से इसको खत्म हुई बीमारी हो, इसका इलाज भी हो जाए। लेकिन मीडिया ने उस चीज को ना दिखा करके, वो एक फेक उनके पास कोई ऑडियो है जिसमें कोरोना वायरस का नाम भी नहीं है, वो पता नहीं किसने बनाई है, कब बनाई है, कब की है, उसको लोग दिखाते हैं। जैसा जिस तरह से कि इन्होंने ये कहा कि जब मौत आनी है तो मस्जिद में आएगी, मस्जिद में ऐसा कोई जगह नहीं है, वो कब की ऑडियो है, किसकी ऑडियो है, उसके बारे में कुछ नहीं बताते हैं, लेकिन उसको चला रहे हैं।
शुक्रिया।
ताज़ा तरीन खबरें, रेडियो प्रोग्राम्स, ऑडियो और वीडियो रिपोर्ट्स देखने, सुनने और पढ़ने के लिए अपने स्मार्टफोन पर डाउनलोड कीजिए VOA उर्दू की ऐप, जो गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर दस्तियाब है। खबरें अब हर वक्त आपकी मुट्ठी में।
वॉइस ऑफ अमेरिका है। आप हमारे प्रोग्राम हमारे फेसबुक पेज facebook.com/VOA उर्दू पर बराह रास्त देख सकते हैं।
जाने दो आज किसी को ये दिल छू जाने दो, मस्ती में सारा जहां तुम झूम लो, ये जमीन आसमां तुम चूम लो।
सामिन, हमारे मेहमान हैं सुरूर बैंड के कामरान बाहरी। अच्छा कामरान, ये बताइए कि ये जो आपका अभी हमने एक झलक सुनवाई आपके गाने की, ये बहुत ही आपका मशहूर हुआ गाना, तो बॉलीवुड में भी इस्तेमाल हुआ किसी फिल्म में? ये
जी जी बिल्कुल, ये कि बॉलीवुड की मूवी थी संडे, रोहित शेट्टी उसमें डायरेक्टर थे।
एक बात जो मुझे बड़ी दिलचस्प लगी वो ये थी कि आपके खानदान मुकम्मल तौर पर मुखालिफ था म्यूजिक कुछ पेशे के तौर पे अपनाने।
मेरी फैमिली में मेरे मामू थे जमशेद अंसारी मरहूम, सिवाय उनके वो भी एक्टिंग के शोबे से उनका मतलब वो मुंसलिक थे, तो उसके अलावा कोई हमारी फैमिली में नहीं था। और बड़ा और स्पेशली एक्टिंग तो फिर भी एक अलग फील थी, म्यूजिक और गाना और स्टेज पे परफॉर्मेंस और ये सब तो बड़ा, इसमें मुझे बड़ा शुरू से ही काफी मतलब कोई सपोर्ट नहीं मिली थी, बट छुप छुप के करता था, बस मुझे सपोर्ट भी करते थे और वो सबसे घर वालों से स्पेशली फादर से बोलते भी थे इसको कुछ करने से उसको शौक है, बट मतलब उनकी लाइफ में मैंने सिर्फ एक ही गाना किया था जो कि बिल्कुल एज अ सोलो सिंगर किया था, लेकिन जब बैंड बना तो वो थे नहीं, वरना मतलब बड़ी उनको तो बहुत खुशी होती क्योंकि उनके मतलब हम लोग इंडिया में गए हमें अवार्ड मिले, डेब्यू अवार्ड काफी, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह काफी अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट किए, यूनाइटेड नेशन के लिए प्रोजेक्ट किया है, तो बस अल्लाह ताला ने थोड़ी इज्जत दी है।
जमशेद अंसारी साहब खुद इतने अच्छे आर्टिस्ट थे, उनका अंकल रूफी के बाद तो मेरा ख्याल है आज तक लोग उन्हें जानते और याद करते हैं, कभी भी उनका जिक्र आता है तो हर एक को पता होता है कि जमशेद अंसारी साहब कौन थे।
बस आपके आपके जैसे कहते हैं ना अच्छे लोग मेरे ख्याल है दुनिया में जल्दी चले जाते हैं अच्छे लोग।
कुछ देर पहले आपने कहा कि कोई पैसे कमाने की इस बैंड के जरिए आपको लोगों को ख्वाहिश नहीं है, इसका एक नुकसान भी है, मतलब जब आप फुल टाइम प्रोफेशन नहीं बनाते म्यूजिक को, यही क्या यही वजह है कि आप लोगों के एल्बम्स वगैरह खासी सुस्त रफ्तारी से आती हैं, जबकि आप बहुत अच्छा म्यूजिक प्रोड्यूस करते हैं उसके बावजूद?
मैं आपको इसके बाद बताऊं, आपको एक बहुत ही कड़वा एक सच बताता हूं। उसकी वजह यह है कि एक आर्टिस्ट जो है नया आर्टिस्ट जब कोई एक गाना बनाता है कंपोज करता है उसके बाद उसको स्टूडियो में जाकर रिकॉर्ड करता है, सबसे पहले म्यूजिशियंस को बुलाता है उस पर परफॉर्म करवाता है रिकॉर्ड करता है, उसके बाद उसकी जाके डायरेक्टर्स के पास चक्कर लगाता है वीडियो बनाता है। अब जब वो वीडियो टीवी चैनल्स पे म्यूजिक चैनल्स पे नहीं चलती तो वो उस आर्टिस्ट का जो टैलेंट है वो वहीं पे ही उसका वो जो एक हौसला खत्म हो जाता है, क्योंकि एक तो उसकी मेहनत उसका शौक उसकी लगन उसके बाद उसका पैसा सब कुछ लगने के बाद वो अपना टैलेंट लोगों तक पहुंचा भी नहीं सकता, कि ये बहुत ही ज्यादती है जिसपे चैनल वाले कहते हैं जी हम क्या करें हमने अपनी टीआरपी बढ़ानी होती है हमें एड्स नहीं मिलते जो भी वजह, इन शॉर्ट ये म्यूजिक इंडस्ट्री सफर कर चुकी है और बहुत बुरी तरह कर चुकी है। अब आप मकसद ये है कि हम आर्टिस्ट जो है वो गाने एल्बम उस वक्त निकालते थे जब वो एल्बम मार्केट में जाके बिके, अब क्या होता है एक डाउनलोड का जो एक सिलसिला चला है तो सब लोग इंटरनेट पे डाउनलोड कर लेते हैं, तो हम लोग अपने अपने सिंगल्स निकाल देते हैं, हमने आप देखे हम हर 6 महीने में 8 महीने में अपना एक गाना रिलीज करते हैं, हम 12 गानों का एक एल्बम कंपाइल करके मार्केट में लाए उसका फायदा क्या है, हमें तो म्यूजिक पहुंचानी लोगों को, हमें एल्बम उस सूरत में तो लोग पहुंचाते हैं उस पर स्पॉन्सर लें और वो बिके उन्होंने पैसे मिले। हमने 2 एल्बम हमारी एक एल्बम प्यार तो हमने रिलीज हुई थी उसके बाद हमारी दूसरी एल्बम रिलीज हुई बट हमने उसको डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं किया, हमने कहा ये डिस्ट्रीब्यूशन से क्या होगा क्योंकि ये यहाँ पे तो एल्बम कोई बिकती नहीं क्योंकि चैनल्स पे गाने ही नहीं चल रहे होते लोगों को पता ही नहीं होता, तो हमने क्या किया हमने उसको इंटरनेट पे डाल दिया अपनी वेबसाइट पे कि जिसने गाना सुने डाउनलोड करे फ्री ऑफ चार्ज और म्यूजिक उन तक पहुंचे। तो ये बात मैं आपकी इससे एग्री नहीं करता कि हम लोग प्रोफेशनल जो बैंड होते हैं वो ज्यादा करते हैं आप और हम लोग कम करते हैं, ऐसी बात नहीं है, हमारा डेडिकेशन उतना है ये उससे ज्यादा है क्योंकि हमारा एक बड़ा एक डायरेक्शन है हमारा, हमारे पास एक मकसद है, एक बड़े कैलकुलेटेड मूव्स होती हैं।
हम वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन से आपसे मुखातिब हैं।
कामरान, पाकिस्तान में बेशतर जो बैंड हैं वो जिस तरह शुरू में बने बाद में लड़ाई झगड़े हुए कुछ अलग हो गए फिर काफी बयानात वगैरह भी अच्छे खासे मशहूर बैंड्स के साथ ऐसा हुआ, लेकिन लगता ये है कि सुरूर में जो है आपस में बड़ी मोहब्बत है आप सब में और सब पीछे एक दूसरे को बड़ी मोहब्बत से तस्करा करते हैं क्योंकि
आपने बड़ी अच्छी बात की, उसकी मैं आपकी वजह बताता हूँ। उसकी वजह ये थी कि जब ये बैंड बना था तो कोई उसमें उसके पीछे कोई हर बैंड को बनाने के पीछे एक रीजन होता है, एक मकसद उतना है ये उससे ज्यादा है।
मोहम्मद अली साहब से ही सीखा, यानी इससे पहले आप बिल्कुल गाते नहीं थे?
मैं आपको बताऊं, नहीं मेरा एक मोहम्मद अली साहब से पहले जो है मेरा एक बैंड था और मैं गाता था, लेकिन आपको मैं बात बताऊं मजे की, पाकिस्तान में हर कोई गाता है, मतलब जैसा मैं गा रहा हूँ ऐसा सब गा सकते हैं, कोई कमाल नहीं है। तो जब ये गाना मैंने प्यार तो होना ही है, ये मेरा एक सोलो गाना था, ये मैं अपनी एक सोलो एल्बम रिकॉर्ड करा, तो जब ये गाना रिकॉर्ड हो गया था तो ये ऐसे ही था जैसा अभी है, लेकिन मोहम्मद अली भाई ने जो इसको अपनी आवाज से और अपने अलाप से और अपने सुरों से इसको निखारा तो उसको एक अलग ही एक रंग मिल गया था। उसके बाद हमने वो गाना रिलीज किया और उसको इतनी एक अल्लाह ताला ने इतनी इज्जत दी कि अप्रिसिएशन मिली, बहुत सारे अवार्ड्स मिले, इंडिया तक गया, तो फिर हमने सोचा कि यार ये कितना अच्छा प्रोजेक्ट हुआ एक फ्यूजन पॉप और क्लासिकल का, तो हम इसको एक बैंड की सूरत में आगे लेके चलते और इस तरह हमने आगे फिर प्रोसीड किया। तो सीखने की बात वो ये है कि जब से अली भाई आए तो फिर ये हुआ कि अली भाई ने बताना शुरू किया कि ये सही नहीं है ये गलत है, और जैसे पहले सीधा सीधा हर कोई गाता था तो उन्होंने इम्प्रूव करवाना शुरू किया और आज तक वो उनसे सीख सीख के कुछ बेहतरी लाने की कोशिश करता हूँ, वरना गाना सीखना तो बहुत ही उसमें तो बहुत रियाजत और बहुत टाइम चाहिए, वो मैंने नहीं सीखा, बट जो भी हम लोग जो मैं कोशिश करता हूँ अली भाई ने उसमें काफी उसमें अली भाई का एक रोल होता है।
गीत सुनवाते हैं आप लोगों को चाइल्ड अब्यूज पे जो इनके ग्रुप ने किया।
शोक चंचल बना
पे नहीं ये चमन, हंसते गाते नहीं,
हंसते गाते नहीं,
मुस्कुराते नहीं,
मुस्कुराते नहीं,
अपना सदियों का गम
बहुत आप लोगों के गाने बड़ी खूबसूरत आवाज है, और ये जो आप लोगों का एक दो मिले हैं ना, ये आप बड़े कमाल के लोग हैं। मतलब मोहम्मद अली साहब बिल्कुल क्लासिकल गाते हैं और आप का रुझान जो है पॉप की तरफ ज्यादा है, तो लेकिन ये बताइए आपने म्यूजिक मोहम्मद अली साहब से ही सीखा, यानी इससे पहले आप बिल्कुल गाते नहीं थे इनसे?
को अपनी आवाज से और अपने अलाप से और अपने सुरों से उसको निखारा तो उसको एक अलग ही एक रंग मिल गया था। उसके बाद हमने वो गाना रिलीज किया और उसको इतनी एक अल्लाह ताला ने इतनी इज्जत दी कि अप्रिसिएशन मिली, बहुत सारे अवार्ड्स मिले, इंडिया तक गया। तो फिर हमने सोचा कि यार जब एक इतना अच्छा प्रोजेक्ट हुआ एक फ्यूजन पॉप और क्लासिकल का, तो हम इसको एक बैंड की सूरत में आगे लेके चलते हैं, और इस तरह हमने आगे फिर प्रोसीड किया। तो सीखने की बात वो ये है कि जब से अली भाई आए तो फिर ये हुआ कि अली भाई ने बताना शुरू किया कि ये सही नहीं है, ये गलत है, और जैसे पहले सीधा सीधा हर कोई गाता था तो उन्होंने इम्प्रूव करवाना शुरू किया, और आज तक वो उनसे सीख सीख के कुछ बेहतरी लाने की कोशिश करता हूँ। वरना गाना सीखना तो बहुत ही, उसमें तो बहुत रियाजत और बहुत टाइम चाहिए, वो मैंने नहीं सीखा, पर जो भी हम लोग जो मैं कोशिश करता हूँ अली भाई में, उसमें काफी उसमें अली भाई का एक रोल होता है।
चमकने से उजाला
हो जाए,
हम भी देख सकते हैं अपने दिल की आंखों से आफताब की किरणें, आसमां के तारों को सब सजारों के आसमां के तारों को। उंगलियों की जुम्बिश से हमने हर्फ चम सजारों के
آف امریکہ ہے. آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں. پتا ہے facebook.com/VOA Urdu.
ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں.
اس کے ساتھ ہی شناز عزیز کو اجازت دیجیے آج کا پروگرام ختم کرنے کی. آپ سب کو خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالص ہمارے مہمان شرکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی.